الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مایہ ناز فرزند حضرت مولانا محمد نواز بلوچ صاحب نے اور خطیب بے بدل مولانا محمد رفیق صاحب جامی نے اور مولانا محمد یعقوب صاحب اور دیگر علماء اکابرین خطباء نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، میں بھی طویل سفر کی وجہ سے کافی تھکا ہوا ہوں اور یہ آج 26 اپریل کو 1994 کو جو دفاع صحابہ کانفرنس شاداب کالونی فیصل آباد میں منعقد ہو رہی ہے، اس میں شرکت کر کے آپ حضرات اور ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، ایک مسئلہ اور دو واقعات بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی شان اتنی بلند ہے کہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یوں تو 750 آیات کریمہ میں صحابہ کی شان ہے، لیکن جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہر آیت صحابہ کی شان میں ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ایک نقطہ نظر اللہ نے اس میں صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا، ایک ہے وہ نقطہ نظر جو خلاق عالم نے پیش کیا، اور ایک ہے وہ نقطہ نظر جو شیعہ اور ان کے زعما نے پیش کیا۔ شیعہ کا نقطہ نظر صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے؟ اور پروردگار کا نقطہ نظر کیا ہے. میں یہی موازنہ کرنا چاہوں گا کہ شیعہ کا نقطہ نظر یہ ہے، 144,000 پیغمبر کے صحابہ میں کوئی صحابی 3 یا 4 آدمیوں کے علاوہ مسلمان نہیں تھا، کوئی آدمی ان صحابہ میں مومن نہیں تھا، کسی کے دل میں نبی سے محبت نہیں تھی، کوئی صحابی دل سے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بلکہ وہ لالچیوں کا گروہ تھا، العیاذ باللہ. وہ سارے لوگ منافق تھے، سارے لوگ دل سے دین کے دشمن تھے، سارے لوگ مرتد تھے، نعوذ باللہ. سب لوگ منافق تھے، سب لوگ رسول اللہ کے بہت بڑے مخالف تھے، لیکن دنیا کے حرص میں، دنیا کے لالچ میں وہ نبی سے چمٹ گئے تھے. یہ وہ نقطہ نظر ہے جس کو شیعہ مذہب کی وہ بنیادی کتاب جس کا نام اصول کافی ہے، جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے، اس طرح شیعہ مذہب کی کتاب ہے اصول کافی. اس اصول کافی میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ارتد الناس بعد النبی الا 3 أو 4، نبی کی وفات کے بعد سارے آدمی مرتد ہو گئے تھے 3 آدمیوں کے علاوہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں حقیقت میں ایمان ہی نہیں تھا. اور اصول کافی کے بعد ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ ابو بکر و عمر عثمان نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن تھے، اور ابلیس اور شیطان تھے نعوذ باللہ، اور تمام صحابہ کافر و مرتد تھے. یہ وہ ملا باقر مجلسی ہے جس کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک ہمارا پیروکار نہیں ہو سکتا جب تک ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، کیونکہ باقر مجلسی کی کتابیں ہمارے ایمان کی روح ہیں. بقول خمینی کے، ملا باقر مجلسی کی کتابیں ہمارے مذہب کی اساس ہیں، ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں. یہ وہ گفتگو ہے جو خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں کی ہے، بلکہ خمینی نے اس سے آگے بڑھ کر پیغمبر کے مسلح کے وارث حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی مشہور کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پر تحریر کیا ہے، اور یہ وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر غور کریں گے. اس کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں. میرے بھائیو، پہلے میری بات سمجھ لیں، توجہ کریں. اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا عمر فاروق اصلی کافر و زندیق تھا. اسی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا کہ عثمان غنی نعوذ باللہ بدکماش انسان تھا. میرے بھائیو، یہ کوئی میں شیعہ کا چیتھڑا پیش نہیں کر رہا، بلکہ اس آدمی کی کتاب کو جس کا فوٹو بھی کتاب پر درج ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور آج بھی ایران کے سفارت خانے سے یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے. اس کتاب میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ تمام صحابہ کو لالچی، مرتد اور منافق لکھا گیا. ایک یہ نقطہ نظر ہے، اور ایک وہ نقطہ نظر ہے جو 1400 سال پہلے خلاق عالم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس پروردگار نے پیش کیا جو صحابہ کا خالق تھا، اس اللہ نے پیش کیا جس نے محمد مصطفیٰ کو صداقت اور سیادت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. اس پروردگار نے وہ نقطہ نظر پیش کیا جو انسان کے قلب و جگر کی ایک ایک کیفیت کا واقف ہے. اس پروردگار نے کیا کہا؟ یہ تو خمینی کا نقطہ نظر تھا، شیعہ کا نقطہ نظر تھا، شاداب کالونی فیصل آباد کے مسلمانوں، میں دونوں نقطہ ہائے نظر
آپ کے دروازے پر رکھنا چاہتا ہوں اور فیصلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ خمینی اور شیعہ اور کلینی اور باقر مجلسی کا یہ نقطہ نظر ہے صحابہ کے بارے میں، اور قرآن کا پروردگار کا یہ نقطہ نظر ہے کہ قرآن پاک نے کہا ہے اولائکا معنی کیا ہے کہ تمام صحابہ، یعنی 144,000 صحابہ، ایک آدمی کی بھی تخصیص نہیں ہے، ایک آدمی کا بھی اس میں استثناء نہیں ہے۔ فرمایا اولائکا کاتبا فی قلوبہم الایمان، کہ ایمان ان کے دلوں میں اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ ان کی چمڑی ادھر سکتی ہے، ایمان نہیں نکل سکتا۔ مسلمانوں اس پر غور کرو کہ ایک طرف یہ نقطہ نظر ہے کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، اور ایک طرف اللہ کا قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ اولائکا کاتبہ فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، ان کی چمڑیاں ادھر سکتی ہیں، ایمان نہیں نکل سکتا ہے، ان کی جانیں جا سکتی ہیں، ایمان نہیں نکل سکتا ہے، یہ نیزے کی انیوں پر سر دے سکتے ہیں، ایمان نہیں نکل سکتا ہے۔ چنانچہ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ یہ ابلتی ہوئی دیگوں میں گر گئے، ایمان نہیں نکلا، یہ چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے بچوں کو یتیم کرا گئے، ایمان نہیں نکلا، بیویوں کو بیوہ کرا گئے، ایمان نہیں نکلا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے، ایمان نہیں نکلا، تپتے ہوئے صحراؤں پہ لیٹ گئے، ایمان نہیں نکلا، چمڑی ادھڑ گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایمان نہیں نکلا، بچے یتیم ہو گئے، ایمان نہیں نکلا، بیویاں بیوہ ہو گئی، ایمان نہیں نکلا، افریقہ کے جزیروں میں اللہ کا قرآن پیش کیا، ایمان نہیں نکلا، کیسر کے دربار میں حق کا پرچم اٹھایا، ایمان نہیں نکلا، کسرا کے کنگرے توڑے، ایمان نہیں نکلا، بچے قربان کر دیے، ایمان نہیں نکلا، پہاڑوں پہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے بکھیر دیے گئے، ایمان نہیں نکلا۔ اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان، کیا وجہ تھی کہ زلیلہ کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اس نے مسکرا کر کہا کہ تو نے میری آنکھوں کو نکالا ہے، اللہ نے میرے دل کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ایمان ان کی نس نس میں نے داخل کر دیا ہے، ایمان کی گواہی پروردگار دیتا ہے اور چوڑا بھونکتا ہے، میں ایسے چوڑے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا سکتا ہوں اور قرآن کی عظمت کے ڈنکے بجا سکتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا کہ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہے، نام ان کا سمیہ ہے رضی اللہ تعالی۔ کیا چشم فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا کہ ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا اور کہا گیا کلمہ چھوڑ دے؟ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشرق والا اونٹ مشرق کو چلا دیا گیا، مغرب کا اونٹ مغرب کو چلا دیا گیا، اور شرمگاہ میں نیزے مارے گئے، اس کے ٹکڑے چشم فلک نے دیکھے لیکن ایمان نہیں نکلا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان۔ ہم کس بات کو مانیں؟ یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے، چمڑیاں نہیں ادھڑ گئی، آنکھیں نہیں نکل گئی، لبینہ کی چمڑی نہیں ادھڑی، ایمان کہتے کس کو ہے؟ قرآن نے کہا اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا۔ ایک واقعہ جسے ایڈورڈ گبن نے اپنی ایک انگریزی کی تاریخ میں لکھا ہے، میں حیران ہوتا ہوں ایسے واقعات بھی دنیا میں پیش آئے. اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو علامہ شمس الاقفانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں جو بہاولپور یونیورسٹی میں انہوں نے دیے اس میں نقل کیا. اور ایک انگریز مورخ کے حوالے سے، ایران جب فتح ہوا، توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ ہے؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں، آپ یقین کریں کہ ایسا ایمان افروز واقعہ نہیں سنا جو اس صحابی کا پیش آیا. ایران جب فتح ہوا، ایران کے دار الخلافے کا نام ہے مدائن. کیا نام ہے؟
مدائن.
یہ جو مدائن شہر ہے، اس شہر کے کنارے پر دریائے دجلہ گزرتا ہے. کون سا دریا گزرتا ہے؟
دجلہ.
اس وقت ایران آج کے ایران سے کئی گنا بڑا تھا. یہ عراق بھی ایران میں داخل تھا. ایران کو فتح کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص سبقہ رضی اللہ عنہ. یہ سعد ابن ابی وقاص حضور علیہ السلام کے ماموں اور عشرہ مبشرہ کے صحابی، فاتح ایران. انہوں نے اب ایران فتح کیا اور شہنشاہ ایران کا سر کاٹا گیا یزدجر کا، اور ایران کو فتح کر کے یہ مدائن میں تشریف فرما تھے اپنے خیمے میں، اور غنیمت کا مال جمع ہو رہا تھا. رات کا بھی قیام وہاں عمل میں آیا. تو صبح کچھ لوگ خچروں پر سوار ہو کر سامان لاد کر راتوں رات ایران سے بھاگ رہے تھے، اور وہ ایرانی مجوسی تھے. ایک صحابی جو دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع جھونپڑیوں میں رہتا تھا، اس کے کچھ بچے بھی وہاں تھے، مکان اس کا دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا. جب اس نے دیکھا کہ مسلمان غنیمت کا مال تو دوسری جگہ پر جمع کر رہے ہیں، اور یہ اونٹ اور یہ خچر لاد کر سامان کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو اس نے آگے بڑھ کر روکا. اس نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو بھائی، کون ہے؟ تو وہ آدمی جو خچر لے کر پل سے گزر رہا تھا وہ بھاگ گیا. 14 خچر، اس نے 14 خچروں کو روک لیا، رک جاؤ بھائی. 14 خچر رک گئے. وہ تو آدمی بھاگ گیا، اس نے جا کر قبضہ کر لیا. بڑا غریب صحابی تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جھونپڑی میں مکان تھا. اس نے دیکھا کہ ان خچروں کے اوپر صندوق ہیں، پتا نہ چلا کہ صندوق کس چیز کے ہیں. 14 خچر گھیر کر واپس شہر میں لے گیا یہ صحابی، اور شہر میں لے جا کر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے دربار میں پیش کرنے لگا. اور جب دن چڑھا، راستے میں دن چڑھ گیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ 14 کے 14 جو صندوق ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے. کس کے بنے ہوئے؟ سونے. سونے کے صندوق سپہ سالار کے دربار میں پیش کیے کہ یہ غنیمت کا مال ہے اور میں تمہارے لیے لایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، تیرا نام کیا ہے؟ یہ سونے کے صندوق تو لایا ہے غنیمت کا مال. پورا واقعہ بتایا کہ یہ سامان لے کر کوئی آدمی بھاگتا ہوا جا رہا. حضرت سعد نے اس کا بازو پکڑ لیا تو اس نے کیا کہا، توجہ میری طرف کریں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، یہ میں خچر تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور مجھے اجازت دو کہ میں چلا جاؤں.
اللہ.
انہوں نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتاتا. حضرت سعد نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. فرمایا، لوہار کو بلاؤ، صندوق تو تیرے سامنے کھولیں. لوہار لایا گیا. جب لوہار نے صندوق کی تاروں کو توڑا تو وہ تاریں بھی سونے کی تھیں، اور صندوق کھلے تو اس میں اتنا زیادہ سونا اور جواہرات تھے کہ پوری مملکت کے نصف حصے کی مالیت سے بھی زیادہ تھا سونا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے فرمایا،
اے نوجوان اپنا نام بتا دے تاکہ میں تیرا نام عمر فاروق کے دربار میں پیش کروں اور اسے بتاؤں کہ تیری مملکت میں اور تیری رعایا میں ایسے دیانتدار لوگ بھی بستے ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا سامان لا کر بغیر کسی کے بتائے تیرے غنیمت کے مال میں رکھ دیا. تو وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اے سعد، میں اپنا نام نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جس خدا کے لیے میں یہ سامان لے کر آیا ہوں وہ خدا میرے نام کو جانتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، وہ صحابی تو چل پڑا، حضرت سعد سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ اٹھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا سرمایہ لے کر آنے والا کہ غنیمت کا سارا مال ایک طرف اور یہ صندوق ایک طرف، تو اس کا پتہ تو کرو کون ہے. ایک صحابی کو سواری کے پر بٹھا کر اس کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو یہ کون ہے. وہ آدمی سواری لے کر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر جھونپڑیاں ہیں، ان جھونپڑیوں میں یہ آدمی جا کر داخل ہو گیا. اس نے سواری کو پیچھے چھوڑا اور اس کا پیچھا کرتا ہوا جھونپڑیوں میں چلا گیا اور جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں صحابی کی جھونپڑی ہے اور ساتھ اس آدمی کے بچے ہیں. تو اس آدمی نے پوچھا اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو جھونپڑی والوں نے کہا کہ 7 دن ہوئے ہیں، اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے.
یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے. شیعہ کہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. مسلمانوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کی گواہی تو نے سجدے میں دی، نمازوں میں دی، رکوع میں دی، حج میں دی. ان صحابہ کی بات کرتے ہو جنہوں نے ایمان کی گواہی ابلتی ہوئی دیگوں میں دی، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے دی.
اور وہ نظارہ بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، قیصر روم سے پہلی لڑائی ہو، اس لڑائی میں کچھ لوگ قید کر کے لائے گئے، اس پہلے مارکے میں فتح نہیں ہوئی، 600 صحابی قید ہو گئے. اور ان قیدیوں میں ایک لڑکا بھی تھا، بڑا خوبصورت لڑکا. اس لڑکے کا نام تھا حضرت حذافہ سہیمی سب کو رضی اللہ تعالی. علماء نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر 3 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کے حسن و جمال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. حضرت دہیہ قلبی تھے اور حضرت خبیب بن عدی تھے اور حضرت حذافہ سہیمی تھے. لیکن حضرت حذافہ سہیمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ جوان تھے اور ان کی عمر 35 سال تھی تو وہ سب سے زیادہ حسین تھے. اور عرب کی آب و ہوا میں کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا حسین اور خوبصورت آدمی عرب کی گرم آب و ہوا میں ہو سکتا تھا. جب قیصر روم کے دربار میں قیدی صحابہ آئے تو ان 600 قیدیوں میں حذافہ سہیمی کے ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہوئے. تو قیصر روم نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کو بلایا اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کی رسیاں کھولو. رسیاں کھول کر اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اے نوجوان، تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میرا نام حذافہ ہے، میں سہیمی قبیلے کا چشم و چراغ ہوں. تو بادشاہ نے کہا تیرا دماغ پاگل ہو گیا ہے، تو کون ہے؟ اتنا خوبصورت جوان ہے، تو ان بدوؤں کے ساتھ آیا ہے؟ چھوڑ ان کو، میں تجھے اپنی مملکت کا حصے دار بناتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے. اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو مجھے تو اپنی زندگی کی پھر کوئی ضرورت نہیں. حذافہ سہیمی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ. بادشاہ نے کہا کہ یہ لڑکا سا ہے، ایسی بات کرتا ہے. اس نے علیحدہ کر لیا، باقی لوگوں کو جیل بھیج دیا اور حذافہ سہیمی کے بارے میں آرڈر کیا کہ اسے ہمارے محل میں رکھا جائے. 7 دن تک محل میں رکھا. 2 شیزہ لڑکیاں، خوبصورت عیش و تنام کا لباس اور قسمہ قسم کے پھل اسے پیش کیے جائے. 7 دن گزر گئے. جو لڑکیاں اس کے محل میں داخل ہوئیں ان لڑکیوں نے کہا کہ 7 دنوں میں اس جوان نے نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو آسمانوں کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے. بادشاہ نے کہا حذافہ تجھے اپنی جوانی پہ ترس نہیں آتا، تو دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا. حذافہ سہیمی نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں مریض ہوں اور میرا مرض ہے محمد مصطفیٰ کا عشق صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ نے کہا تجھے مہلت دیتا، سوچو. حذافہ نے کہا میں نے سوچ لیا. اس نے کہا میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ نسلیں تیری سزا کو یاد کریں. اس نے کہا کہ میں عشق و محبت کا ایسا مظاہرہ کروں گا کہ قیامت تک آنے والی دنیا یاد کرے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، چنانچہ ساری دنیا نے دیکھا. گبن کہتا ہے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، حذافہ سہیمی کو پیش کیا گیا اور ایک دیوار کے ساتھ حذافہ سہیمی کو چن دیا گیا. اس طرح دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں میں میخ گاڑے گئے اور اس کے پاؤں میں میخ گاڑے گئے، اس کی ٹانگوں میں میخیں لگائی گئیں. اس کے ہاتھوں سے لہو بہتا رہا، ٹانگوں سے لہو بہتا رہا، لیکن اس کی زبان سے کلمہ محمد کی آواز آتی رہی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سات دن گزر گئے، اس کے جسم سے لہو بہ گیا لیکن اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے جمال میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کی رانائی اور اس کی صباحت میں اور ملاحت میں اور جمال کی رنگینی میں کوئی فرق نہیں آیا. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ ایسے آدمی کو یا تو یہ بدل جائے یا اس کا دنیا میں رہنا فتنہ ہوگا. اس نے کہا کہ آگ جلاؤ. جب آگ جلائی گئی، چخا جلایا گیا، اس کے اوپر تیل کا ایک کڑاہا رکھا گیا، اور جب تیل پکنے لگا تو کہا اپنے سپاہیوں سے کہ اس حذافہ کو اٹھا کر اس ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دو. چنانچہ حذافہ کو اٹھا کر جب دیگ میں ڈالنے لگے تو بادشاہ نے کہا آخری وقت ہے، اب بھی تجھے مہلت ہے کہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے. اس نے کہا نبی کو چھوڑ کر میں زندگی پانا نہیں چاہتا، کہ نبی کو چھوڑنا تو میری موت ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے نبی کی محبت میں جان دے دوں. چنانچہ حضرت حذافہ کو اٹھایا اور ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا. حذافہ پکنے لگا، لاش پکنے لگی، جسم پکنے لگا. چار گھنٹے گزر گئے، وہ پکتا رہا. جب تیل کا کڑاہا نیچے اتارا گیا اور کہا کہ حذافہ کی ہڈیوں کو نکالو، دیکھو کیا ہوا ہے. جب حذافہ کے جسم کو نکالا گیا، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا.
فاروقی
قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. راسخ ہوا یا نہیں ہوا؟ مسلمانوں تم بتاؤ کہ میں نے ایک طرف خمینی اور شیعہ کا نظریہ پیش کیا اور ایک طرف قرآن کا نظریہ پیش کیا، ہمیں کس بات پر عمل کرنا چاہیے؟ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، شیخ سقیفہ، اس کتاب پر غور کرو. صحابہ کے دل میں کتنا ایمان تھا، اور یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ، اوپر نام لکھا ہے حضرت ابو بکر کا اور نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا ہے. مسلمانوں مسلمانوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شیخ سقیفہ، کراچی سے چھپی ہے. لکھنے والے کا نام ہے علی اکبر شاہ. میں نے کراچی کے کمشنر سے کہا کہ اس کتاب کو ضبط کرو. اس نے کہا کہ میں اس کتاب کو ضبط نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ تم یہ کتاب ضبط نہیں کرو گے تو ہم پاکستان کے ہر چوک میں، ہر شہر میں اس کتاب کو لکھنے والے کو کافر کہیں گے.
کافر 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 کافر
میرے بھائیوں، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ، حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی. کون ابو بکر؟ جس کو تیرے پیغمبر نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، وہ ابو بکر جس کے بارے میں تیرے رسول نے فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے، وہ ابو بکر. ان کے بارے میں صفحہ 12 پر لکھا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا اور اس کے پاس حکومت ہوگی، تو ابو بکر اس نجومی کی بات سن کر نبی کی تلاش میں نکلا. جب نبی ملا تو ساتھ چمٹ گیا، نبی مکے میں تھا تو ابو بکر مکے میں چمٹ گیا، مدینے میں پہنچا تو مدینے میں چمٹ گیا، اور جب نبی فوت ہوئے تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا. یہ لکھا کتاب. مسلمانوں، اور صدیق اکبر کے بارے میں یہ لفظ لکھا اس کتاب میں جو کراچی سے چھپی ہے. یہ تو بتاؤ، اس ملون سے کوئی آدمی پوچھے کہ ابو بکر نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو 40,000 درہم کا مالک تھا، لاکھوں روپے کے کپڑے کا مالک تھا، لیکن جب صدیق کا جنازہ اٹھا تو ٹاٹ کا لباس تھا. کیا کمایا صدیق اکبر نے نبی کے ساتھ مل کر؟ مسلمانوں، آج ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے، تیرا نام تو کبھی کسی نے ایسے نہیں لکھا. حکمرانوں، تمہارا نام تو کسی نے ایسے نہیں لکھا کہ تمہارا نام لکھ کر کوئی آدمی کتے کا فوٹو بنائے. یہ دیکھو، اگر قیامت کے دن صدیق اکبر نے رسول اللہ کی عدالت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، پاکستان میں لوگ کلمہ تیرا پڑھتے تھے اور میرا نام لکھ کر انہوں نے کتوں کے فوٹو بنائے، مولوی خاموش رہے، پیر خاموش رہے، تاجر خاموش رہے، چودھری خاموش رہے، کلمہ تیرا پڑھتے رہے، میرا نام لکھ کر کتوں کے فوٹو لوگ بناتے رہے، اے اللہ کے رسول میں تو وہ ابو بکر ہوں جس نے تیرے قدموں پہ ساری دولت لٹا دی تھی، میں تو وہ ابو بکر ہوں جس نے کلمہ تیرا پڑھا تھا تو لاکھوں درہم کا مالک تھا، جب جنازہ اٹھا تو کفن کا کپڑا بھی میرے گھر میں نہیں تھا. اے محمد مصطفیٰ، تیرا نام پڑھ کر، تیرا کلمہ پڑھ کر میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. اگر صدیق اکبر نے یہ دعویٰ قیامت کے دن دائر کر دیا، مسلمانوں بتاؤ کیا جواب دو گے پیغمبر کی عدالت میں؟
مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، کافر کافر،
شیعہ کافر،
زمین میں بلادت،
بے شمار،
ہم نواز کا دوسرا نام.
یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے، حدیث میں موجود ہے، مشکات شریف میں ہے کہ صدیق اکبر نے غزوہ تبوک میں جب ساری دولت نبی کے قدموں پہ لٹا دی تو ابو بکر سے رہا نہ گیا، دیوار کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان اب تو ساری دولت دے دی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے لٹکائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ مل جائے اور وہ بھی ابو بکر کے گھر نہ رہے اور وہ بھی نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دی جائے. اور جب پانچویں مرتبہ حضور نے چندہ مانگا، تفسیر جمل میں ہے کہ صدیق اکبر ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، ابا جان کیوں پریشان ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹی، تیرے نبی نے پانچ مرتبہ چندہ مانگا، پانچویں مرتبہ، اب تو دینے کے لیے صدیق کے پاس کوئی پیسہ نہ رہا، تو میں کروٹیں اس لیے بدلتا رہا کہ یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں یہ بڑے مہنگے ہیں اور نبی کو تکلیف ہے اور میں مہنگے کپڑے پہن کر پھروں، یہ عشق و محبت کے خلاف ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کپڑے بھی میں فروخت کر دوں. اگلا دن ہوا تو صدیق مدینہ کے بازار میں گئے اور اپنے کپڑے اتار کر بیچ دیے اور وہاں سے ٹاٹ کا ٹاکیوں والا لباس پہنا اور وہ پہن کر نبی کے دربار میں آ گئے. اور حدیث میں آتا ہے مشکات شریف میں کہ صدیق اکبر نے جب ٹاکیوں کا لباس پہنا تھا، حضور کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں آسمان سے جبرائیل امین آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر سے پوچھو کیا ان ٹاکیوں کے کپڑوں میں بھی صدیق خدا سے راضی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول، کیا میرا نام لے کر پروردگار نے کہا کہ ابو بکر تو خدا سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صرف تیرا نام لے کر یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے تیرا نام لے کر تجھے سلام بھیجا. اور اللہ نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کیا ان ٹاکیوں کے کپڑوں پہ بھی خدا سے راضی ہے؟ تو صدیق نے رو کر کہا، اے میرے پیغمبر، یہ تو کپڑے پہ ٹاکیاں لگی ہیں، میرے جسم کی چمڑی ادھر جائے تو تب بھی صدیق خدا پہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے. مسلمانوں، تم مجھے بتاؤ، اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد میں کیا کروں؟ کس کے دروازے پہ جاؤں؟ کہاں چیخو پکار کروں؟ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد مجھے خاموش ہو جانا چاہیے؟ مجھے بے غیرت بن کے چپ کر جانا چاہیے؟ میری ماں کو کوئی گالی دے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے باپ کو کوئی کنجر کہے تو میں لڑائی کے لیے تیار ہوں، اور تیرے پیغمبر کے مسلح کے وارث کو نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا جائے، میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ میرا فرض ہے کہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کفر کو للکاروں، چوکوں میں للکاروں، بازاروں میں للکاروں، پارکوں میں للکاروں. میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن جب تک میں اس نبی کے دشمن کو جہنم رسید نہ کر لوں، چین سے نہ بیٹھوں.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، یلغار ہے، نماز رحمان فاروقی.
آج لوگ مجھے کہتے ہیں تم نے نواز شریف کا ساتھ کیوں نہیں الیکشن میں دیا؟ آؤ میرا درد بھی سنو، میری تکلیف بھی سنو. ہماری لڑائی نواز شریف سے پیلی ٹیکسیوں پر نہیں تھی، اور نہ موٹر وے پر کوئی جھگڑا تھا، اور نہ کوئی پلاٹوں کی جنگ تھی. میں 165 شیعہ کی کتابیں لے کر نواز شریف کے دروازے پر گیا. میں نے کہا، یہ دیکھو، رسول اللہ کے صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا، ان کو ضبط کرو. نواز شریف نے میرے کہنے پر کمیٹی بنائی. 28 ستمبر 1991 گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان کے سارے اخبارات میں یہ کہانی چھپی ہے کہ فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی بنی. اس میں 30 علماء کا نام لکھا گیا، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، سیا اس میں شامل تھے. اس کمیٹی نے میری پیش کردہ کتابوں کی ریسرچ کی کہ واقعی یہ کتابیں صحابہ کے خلاف ہیں. چنانچہ 2 جولائی 1992 کو اس کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کو سزائے موت دی جائے اور یہ کتابیں ضبط کی جائیں. اور وہ کمیٹی تو نواز شریف نے خود بنائی تھی. عبدالستار خان نیازی کو، مولانا عبدالستار نیازی کو اس کا چیئرمین بنایا تھا. جب اس کمیٹی نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا، اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ اس فیصلے کے مطابق اسے قانون کا حصہ بنایا جاتا، اسمبلی میں اسے پیش کیا جاتا. لیکن 9 مہینے وہ رپورٹ نواز شریف کی ٹیبل پہ پڑی رہی، اس نے کوئی قانون نہیں بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 کتابیں اور صحابہ کے خلاف چھپ گئیں، پاکستان میں اور لٹریچر چھپ گیا. اب تو مجھے فیصلہ کر کے بتا کہ میں نے تو نواز شریف سے کوئی پلاٹ نہیں لینا تھا، کوئی مکان نہیں لینا تھا. میرا جھگڑا پلاٹوں پر نہیں تھا، میرا جھگڑا تو عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی وجہ سے تھا، میرا جھگڑا تو صحابہ کی ناموس کی وجہ سے تھا. اگر وہ قانون بنا دیتا صحابہ کے خلاف، آج کوئی کتاب نہ چھپتی، آج کوئی لٹریچر نہ چھپتا. میرا جھگڑا، مجھے بے نظیر سے کوئی توقع نہیں تھی، نہ پہلے توقع تھی، نہ آج توقع ہے، نہ پہلے اسے میں دین کا نمائندہ سمجھتا ہوں، نہ آج سمجھتا ہوں. ہمیں بے نظیر سے کبھی کوئی توقع نہیں رہی. وہ لادین عورت ہے، وہ شیعہ عورت ہے، سپاہی صحابہ اس کی حکومت کو، اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتی ہے. اس کو نہ ہم نے پہلے مانا، نہ آج مانا. لیکن نواز شریف کو تو 90 کے الیکشن میں ہم اقتدار پر لائے تھے، اس کو کندھوں پر بٹھایا تھا، ہم نے جنگ میں الیکشن بھی اس کے ٹکٹ پہ لڑا تھا. اسار القاسمی کو اس کی میز پر بٹھایا تھا، اسار القاسمی کو اس کے بینچوں پہ بٹھایا تھا. مجھے بتاؤ، اس نے ان کتابوں کو ضبط کیوں نہیں کیا؟ نموس سے صحابہ بل منظور کیوں نہیں کیا؟ شریعت بل منظور کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. آج بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف اپنی اس غلطی کی معافی مانگے، ہم اس کے ساتھ تعاون پر غور کرنے کے لیے تیار تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مہینے منظور وٹو نے ہمیں کہا کہ محرم آ رہا ہے، اس محرم کے لیے اتحاد بین المسلمین کی کمیٹی میں آپ شریک ہوں. میں نے کہا کہ بے اتحاد بین المسلمین کے نام کی کسی کمیٹی میں میری جماعت شریک نہیں ہوگی، اس لیے کہ سپاہ صحابہ شیعہ کو مسلمان نہیں مانتی تو بین المسلمین کیا ہوا؟ یہ بین المسلمین نہیں، بین المسلمین والکافرین ہوا. یہ مولانا نواز بلوچ صاحب کا لفظ ہے. لیکن میں نے انہیں کہا کہ شیعہ کو ہم کافر کہنا نہیں چھوڑ سکتے, اور یہ اس کمیٹی میں بین المسلمین کا معنی ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے, شیعہ کو ہم مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ آپ کو میں ایسی سمجھاؤں گا کہ آپ بھی شیعہ کے کفر کا یہاں نعرہ لگانے لگ جائیں گے. چنانچہ اس کے اگلے دن اس کا بیان آیا, آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ محرم کے امن کے لیے ہم فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں. اس نے اس کمیٹی کا نام تبدیل کیا ہمارے کہنے پر, کیا یا نہیں کیا؟ اور ہم نے یہ کہہ کر اسے منوا دیا کہ جناب شیعہ مسلمان نہیں ہے شیعہ. اور یہ پرسوں کل ایک میرا خط چھپا ہے روزنامہ خبریں میں, چھپا ہے اس کے آخر میں, خط کے آخر میں ایک سطر ہے کہ ہم شیعہ کے کفر کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اس پر شیعہ نے بڑا احتجاج کیا, کیونکہ اخباری نمائندوں نے تو اخبار بیچنا ہوتا ہے. تو وہ ضیاء شاہد نے آج معافی مانگی ہے شیعہ سے کہ ہمیں معاف کر دو, ہم نے جو آخری سطر سپاہی صحابہ کے صدر کی لکھی ہے اس کو معاف کر دو. کیونکہ روزنامہ خبریں کا جو ایڈیٹر ہے ضیاء شاہد, یہ بین الاقوامی بلیک میلر ہے. کون سا؟ کل بینظیر کے ساتھ تھا, آج نواز شریف کے ساتھ. تیرے اشتہار بند ہو گئے. ہم نے ابھی اس کے خلاف مہم نہیں شروع کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مہینہ سے روزنامہ خبریں میں سپاہی صحابہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سپاہی صحابہ کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا. میں آج اس جلسے میں پہلی مرتبہ اس کے خلاف زبان کھول رہا ہوں. میں نے لاہور میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ ضیاء شاہد تم نے ہمارے خلاف خط تو چھاپ دیا, لیکن اگر شیعہ کے کہنے پر کل کو کوئی ایسی خبر جو بے بنیاد ہو ہمارے خلاف تم نے چھاپی, تو پھر یہ دیکھنا کہ یہ طاہر القادری نہیں ہے اور نہ یہ مولانا عبدالستار نیازی ہے کہ چپ کر جائے گا. پھر ہم پتہ کیا کریں گے؟ تجھے اخبار نکالنا بھلا دیں گے. تو یہ بھول جائے گا کہ اخبار بھی نکلا کرتا ہے, یہ یاد رکھ. وہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, توجہ کریں, خبریں اخبار سپاہی صحابہ کا اخبار نہیں ہے. یکم مئی کے بعد کوئی جوان خبریں اخبار نہیں خریدے گا, ٹھیک ہے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے ہمارا, پہلا بائیکاٹ کا. ہم بائیکاٹ کریں گے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اور دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ کہ ہم اخبار کسی شہر میں بکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ لاہور سے چھپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھو کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, سپاہی صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اس جلسے کو قبول و منظور فرما, حضور کے شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی وسلم.